اور جو تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، اگرچہ یہ مختصر سی آیت ہے، دو جملوں پر مشتمل ہے، لیکن اس آیت مبارکہ میں آخرت کے بارے میں اسلام کا جو عظیم الشان عقیدہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر انسان کا آخرت کے بارے میں کوئی عقیدہ نہ ہو تو پھر کوئی محنت نہ کرے کسی قسم کی، نہ گناہوں سے بچنے کی کوئی کوشش کرے، نہ تقوی اختیار کرے، نہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. یہ عقیدہ آخرت ہی ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو گناہوں سے رکنے پر مجبور کرتا ہے. تنہائی میں گناہوں سے بچنے کی معاون اور مددگار ہے. اگر ایک انسان کو یہ پتہ ہے کہ میں نے کسی کے پاس جواب دہی کرنی ہے، اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، تو وہ ساری تکلیفیں برداشت کرے گا تاکہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے. لیکن اگر ایک آدمی کا آخرت پر عقیدہ ہی نہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ بس کھاؤ پیو اور مر جاؤ، تو بتائیے وہ کیا تکلیف کرے گا؟ اس کا عقیدہ ہی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ اسلام کا عظیم الشان انقلابی عقیدہ ہے آخرت. اور الحمدللہ یہ اہل ایمان کا خاصہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایمان مفصل میں اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یعنی جہاں ایمان مفصل میں تفصیل بیان کی گئی ہے کہ ہم کس کس چیز پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، والقدر خیرہ و شرہ، کہ قضاء و قدر کا اچھا یا برا ہونا یہ سب اللہ کی طرف سے، اور والبعث بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر. یہ اصل میں عظیم الشان عقیدہ ہے. اگر کسی آدمی کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو وہ کیوں تکلیف اٹھائے گا؟ لیکن جس کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ میں زندہ کیا جاؤں گا اور اللہ رب العزت کے حضور پیشی ہوگی، میرے سارے اعمال کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور سارے کے سارے اعمال اچھے برے پیش کیے جائیں گے، سزا اور جزا کا قانون وہاں جاری ہوگا، تو یقیناً وہی سارے پھر معاملات اپنے درست کرے گا. اور جس کا عقیدہ نہیں ہے وہ کھائے گا پیے گا مر جائے گا، چاہے کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کی کا مال لوٹا ہو، کسی کے پیسے چرائے ہوں، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہو، تو اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. اس لیے مالک یوم الدین کے دو جملوں میں اللہ رب العزت نے آخرت کے بارے میں عظیم الشان عقیدہ جو ہے اس کو بیان کیا. پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ زمانے تین ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں یہ بات بتائی گئی کہ ماضی میں انسان کچھ بھی نہیں تھا، نابود تھا، اللہ نے اس کو بود کیا، اس کو وجود بخشا، اور حال میں اس کی تربیت جاری ہے. تو ماضی میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے اس کو وجود عطا فرما دیا. پھر اس کے بعد اس کی تربیت مسلسل حال میں جاری ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کا انسان محتاج ہے، مالک یوم الدین. تو گویا حال ماضی، حال مستقبل، تینوں زمانوں میں انسان اللہ کا محتاج ہے. تو جب اللہ کا محتاج ہے تو عبادت بھی اسی کی جائے گی. اسی لیے آگے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم عبادت بھی آپ ہی کی کرتے ہیں اور استعانت یعنی مدد بھی آپ ہی سے طلب کرتے ہیں. تو اس میں دو پہلو ہیں اس آیت میں، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کا بھی پہلو ہے اور اللہ رب العزت سے استعانت کا، مدد چاہنے کا بھی پہلو ہے، کہ ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے. تو بہت سارے غلط عقیدے اس سے نکل جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ بات ہو گئی کہ بھائی عبادت صرف اللہ کی جائے گی، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی. اسی طریقے سے مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جائے گی. تو اس میں خاص آ گیا کہ ایاک نعبد، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. بعض اوقات بعض لوگ ایسے اشعار پڑھتے ہیں کہ جس میں شرک ہوتا ہے اور آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، جو بالکل اس آیت کے بالکل منافی ہوتے ہیں، اب ایک طرف آیت میں یہ ذکر ہے کہ ہم اے اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور ایک ہمارے یہاں نعت پڑھی جاتی ہے تو اس میں جو ایک شعر پڑھا جاتا ہے یقیناً وہ اس آیت کے سے ٹکراتا ہے واضح طور پر، اور مشہور نعت ہے وہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، اسی میں آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ تم ہی سے مانگو گے تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لو لگی ہے۔ ابھی دیکھیے یا کنابود و یا کنستین کے بالکل مخالف، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ ہی سے مانگتے ہیں آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اور تعریف میں، لیکن ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ہی سے مانگیں گے، یہاں ہم کہتے ہیں کہ اللہ آپ سے مانگیں گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے اور تمہارے ہی در سے لو لگی ہے۔ حالانکہ مومن کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے در سے ہی لو لگانی چاہیے، اس لیے اس قسم کے بعض اوقات اگر عقیدہ انسان کا پختہ نہ ہو تو عبادت کیسے کرے گا، اسی لیے یہاں پر پہلے ایاک نعبد و پھر ایاک نستعین، تاکہ عقیدہ مضبوط ہو پہلے تو عبادت تب فائدہ دے گی، اگر انسان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو یقیناً جو عبادت کرے گا وہ بھی صحیح نہیں ہوگی، اس لیے اپنے عقیدے کو بھی انسان کو درست کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت سے لو لگائے۔ تو اس آیت نے نفی کر دی کہ اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ عبادت اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی انتہائی تعظیم کرنا، کسی کے ساتھ انتہائی عقیدت کا تعلق ہونا اور اپنا جو ہے وہ انتہائی ذلت تذلل کے ساتھ اور اظہار عاجزی کے ساتھ، یعنی ہم جو ہیں بندے ہیں اور اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق جو ہے وہ کیسا ہے کہ ہم اللہ کی انتہائی تعظیم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے انتہائی عقیدت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں، تو اس لیے ایاک نعبدو کا مطلب ہے کہ اللہ ہم عبادت آپ ہی کی کرتے ہیں، یعنی جتنی بھی ذلت اختیار کی جا سکتی ہے عبادت میں وہ ہم کرتے ہیں۔ اب انسان نمازی کو دیکھ لے کہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کے آگے پہلے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اب کسی کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یقیناً ایک ذلت کا کام، اسی طریقے سے پھر صرف یہی نہیں بلکہ رکوع کرتے ہیں جھکتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ ذلت کا کام، پھر یہی نہیں اس سے بھی آگے اب صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام و اکرام نازل فرمائے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر غضب نازل ہوا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے، یعنی گمراہ لوگوں کے راستے سے ہمیں بچائیے، جن پر اللہ آپ نے اپنا غضب نازل کیا ان کے راستے سے ہمیں بچائیے، بلکہ ہمیں وہ راستہ عطا فرمائیے جو ہدایت کا راستہ ہے۔ دیکھیے آیت بڑی عجیب الشان ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور پوری سورہ فاتحہ کا نچوڑ ہے، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے، اگر آدمی کا راستہ درست ہو جائے سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے ذہنوں میں کچھ اشکالات پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی اہدنا الصراط جو کہا کہ ہمیں ہدایت عطا فرما دیجیے، یقیناً یہ مسلمان ہی اس دعا کو پڑھیں گے، ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور صرف عام مسلمان نہیں بلکہ خاص اللہ کے نیک بندے وہ بھی پڑھتے ہیں، علماء ہیں وہ بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام ہیں وہ بھی تلاوت کریں گے اہدنا الصراط المستقیم، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے تھے کہ نہیں، تو انہیں تو پہلے سے ہدایت حاصل ہے، پھر کیوں ہدایت مانگتے ہیں؟ ایک چیز جو پہلے سے حاصل ہو اس کے بعد پھر مسجد کی یہ دعا کرنا کہ ہمیں ہدایت عطا فرما دیجیے، اصل میں یہ اشکال اس لیے پیش آتا ہے کہ ہدایت کے جو مفہوم ہے وہ پورے طور پر ہم پر واضح نہیں۔ ہدایت کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت عام ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے ایک ہدایت تو ایسی ہے جو سب کے لیے رکھی ہے، کوئی محروم نہیں اس سے، کافر کو بھی وہ ہدایت ہے، حتیٰ کہ جانوروں تک کو بھی وہ ہدایت ہے، جمادات کو بھی ہے، پتھروں کو ہے، درختوں کو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کرتی ہو، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر وہ تسبیح کرتی ہے، اس کی حمد بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اگرچہ تم ان کی تسبیح جانتے نہیں وہ کیسے تسبیح کرتی ہیں، درخت کا پتا بھی تسبیح کرتا ہے، پتھر بھی تسبیح کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جانور بھی کچھ نہ کچھ اپنی زبان میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی حمد و ثنا کو ہم سمجھتے نہیں. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چل گئی کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر ہر ذرہ، اس میں حیات بھی ہے اور اس میں عقل و شعور بھی ہے کسی نہ کسی درجے میں. بعض کا عقل و شعور ہمیں نظر آ جاتا ہے اور بعض کی حیات بھی ہمیں نظر نہیں آتی. اب مثلا پتھر ہی ہے، پتھر کے اندر حیات اللہ نے رکھی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس میں حیات کس درجے کی ہے. جس درجے کی اس میں حیات ہے اور جس درجے کا عقل و شعور اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اس میں وہ اللہ رب العزت جانتے ہیں. چنانچہ اللہ نے ایک اور مقام میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، کہ آتا کل شئین خلقہ ثم ہدا، ہم نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس چیز کو ہدایت بھی دے دی کہ تو نے زندگی کیسے گزارنی. مثلا آپ جانوروں کو دیکھ لیں، بکری، بھینس، بلی، کتا، یہ سب چیزیں خوب سمجھتے ہیں کہ کون میرے دشمن ہے کون میرے دوست. جن سے ڈر لگتا ہے تو اتنی ہدایت انہیں حاصل ہے کہ وہ اپنے یعنی جن سے انہیں خوف آتا ہے اس سے پہلے بھاگ لیتے ہیں. اسی طریقے سے مرغی کو دیکھ لیجئے، چیل کوا جب آیا، چھوٹے سے ہوتے ہیں بچوں سے بچانا ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ اچک لے گی، تو اس کو یہ ہدایت اللہ نے دل میں ڈالی ہوئی ہے کہ بھئی یہ مضر چیزوں سے کیسے بچا جائے گا. ایسے ہی دیکھیے بچہ پیدا ہوتا ہے، مرغی کا انڈے سے نکلتا ہے، نکلتے ہی کون اسے ہدایت دیتا ہے کہ بھئی تیری غذا جو ہے وہ یہ دانا چگنا ہے، ٹکا ٹک اپنا منہ زمین پہ مارتا چگنا شروع کر دیتا ہے پیدا ہوتی. تو یہ ہدایت اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمائی ہے، پیدائش ہی، پیدائش بھی اللہ کی طرف سے اور اس کے بعد اس کی زندگی سے متعلق ہدایت بھی اللہ نے عطا فرمائی، حتیٰ کہ پتھروں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مقام پہ فرمایا کہ کتنے ہی پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، کہ تمہارے قلوب سخت ہو گئے گویا کہ پتھر، فهي كالحجارة او اشد، یا اس سے بھی زیادہ. کیوں؟ فإن من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، پتھروں میں سے بہت سے ایسے ہیں جس میں نہریں جاری ہوتی ہیں، یعنی وہ روتے ہیں، یہ ان کا رونا ہے. ان منها لما يتفجر منه الانهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بہت سے پتھر رہتے ہیں ایسے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی اس پتھر میں مارو، بارہ چشمے جاری ہو گئے، پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر دیے اللہ نے. اور فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بہت سے پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. ایک پتھر اوپر سے پہاڑ سے گرتا ہوا لڑکتا ہوا نیچے آ رہا ہے، ہم تو سمجھ رہے ہیں لڑکتا ہوا آ رہا ہے لیکن وہ خوف سے اللہ کے گرا ہے، ہمیں تو نہیں پتا. اب اللہ نے اس کو جو حیات دی ہے، جو سمجھ دی ہے، جو اس کو ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے اعتبار سے وہ کام کرتے ہیں. ہمیں اس میں حیات ہونا بعض اوقات پتہ چلتا ہے، بعض اوقات نہیں پتہ چلتا. تو اللہ رب العزت نے ہر ایک کو ہدایت، یہ ہدایت وہ ہے جو عام ہے. اب انسان کو بھی ہدایت آتے، اس میں جو ہے وہ کافر بھی شامل ہے، سب شامل ہیں. جب جانور شامل ہیں، جمادات اور جو ہے وہ اشجار، یہ سب شامل ہیں، تو اسی طریقے سے اس میں انسان بھی تو شامل ہیں. پھر انسانوں میں چاہے کافر ہوں یا پھر مسلمان، یہ ہدایت عامہ سب کو حاصل ہے. اس کے بعد پھر ہدایت کا دوسرا نمبر آتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت وہ ہدایت خاص عطا فرماتے ہیں، پھر وہ ہدایت وہ مسلمانوں لوگوں میں کو پیش کرتے ہیں. کوئی اس کو مان لیتا ہے تو مسلمان کہلاتا ہے، اور کوئی ان کے بعد نہیں مانتا تو کافر کہلاتا ہے. یہ ہدایت خاص ہے. اور ایک ہدایت اس سے بھی زیادہ خاص ہے کہ جن کو ہدایت حاصل ہے، اللہ رب العزت انہیں اور زیادہ مزید توفیق عطا فرماتا رہتے ہیں، اور اچھے کاموں کی، اور زیادہ اچھے کاموں کی. چنانچہ یہ ایسا میدان ہے جو وسیع تر، اس میں کوئی ولی، کوئی نبی ایسا نہیں جو مستغنی ہو. نبی جس مقام پر ہے وہ ہمیشہ اللہ رب العزت سے اس مقام سے اور زیادہ بلند مقام مانگتا ہے، اور زیادہ اچھے کاموں کی توفیق مانگتا ہے کہ یا اللہ جو کاموں کی توفیق آپ نے ہمیں دی ہے اس سے اور زیادہ اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما. تو یہ وہ ہدایت خاص خاص خاصۃ الخاص، اور زیادہ خاص عبادت. تو اس لیے جب جو یہ پتہ چل گیا کہ ہدایت کے کئی قسمیں ہیں، ہدایت عامہ بھی ہے، ہدایت خاصہ بھی ہے، اور پھر خاص الخاص بھی ہے، تو اس سے یہ پتا چل گیا کہ جہاں یہ کہا جاتا جب انبیاء علیہ السلام یہ کہتے ہیں اتنے صراط المستقیم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو ہدایت آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس میں اور زیادتی عطا فرما. چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَيَهْدِيَكَ کا صراط مستقیم، اور ہم نے آپ کو ہدایت کی صراط مستقیم کی، حالانکہ صراط مستقیم پر تو پہلے بھی تھے. اس سے پتا چلا کہ اس وقت کوئی خاص مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اللہ نے عطا فرمایا کہ جو مقام پہلے سے حاصل تھا اس میں مزید اللہ نے اضافہ فرمایا، تو اس کو فرمایا وَيَهْدِيَكَ کا صراط مستقیم، آپ کو ہم نے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمایا. تو اس سے پتا چلا کہ بعض اسی لیے اب ایک جگہ یہ ہے کہ انک اللہ تہدی من احببت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے انک اللہ تہدی من احببت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں، یعنی آپ کے اختیار میں نہیں. اس سے پتا چلا کہ یہ خاص ہدایت ہے، یعنی ایسی ہدایت کہ جس سے کوئی آدمی اسلام کو قبول کر لے، تو یہ ہدایت یہ توفیق جو ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے. انک اللہ تہدی من، ہاں آپ تو صرف اتنا ہے کہ ہدایت کے راستے پر راستے پیش کرتے ہیں، کوئی اسے قبول کر لیتا ہے تو مسلمان کہلاتا ہے، نہ قبول کرے تو کافر. تو انک لا تہدی من احببت میں یہ کہا کہ آپ جسے چاہیں جس سے محبت کریں اسے ہدایت عطا نہیں فرما سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، آخری وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ فرما رہے ہیں کہ چچا میرے کان ہی میں پڑھ دیجئے کلمہ، لیکن انہوں نے کہا کہ میں دین عبد المطلب نہیں چھوڑنا چاہتا، چنانچہ ان کا اسی پر انتقال ہوا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ اس بات کو چاہتے ہیں لیکن آپ کے اختیار میں ہدایت نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، مگر یہ کہ اللہ جسے ہدایت عطا فرمائے. تو بہرحال اس تفصیل سے انشاءاللہ ہدایت کے سلسلے میں جو اشکالات پیش آتے ہیں، جیسے بعض جگہ کہا گیا کہ ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اس سے پتہ چل گیا کہ خاص ہدایت جو ہے یعنی جو توفیق ہے وہ ظالموں کو نہیں دی جاتی، لیکن جہاں تک ہدایت عامہ کا تعلق ہے تو انہیں بھی حاصل ہوتی ہے. تو ہدایت عامہ سب کو حاصل، اور ہدایت خاصہ جو ہے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے انسانوں کو پیش کی جاتی ہے، پھر اگر اس کو قبول کر لیں تو مسلمان کہلاتے ہیں، نہ قبول کریں تو کافر. اور پھر اس کے بعد جو ہدایت اس سے بھی زیادہ خاص ہے وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے، اب اس میں اپنے درجات کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ سے مزید ہدایتیں طلب کرتے ہیں، مزید جو ہے اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ اور ہمیں توفیق اطاعت عطا فرمائیے، اور جیسے جیسے ان کو توفیق اطاعت حاصل ہوتی ہے ویسے ویسے وہ ہدایت کے اور اعلیٰ مقام اور درجات کو طے کرتے ہیں. اس لیے اس سے پتہ چل گیا کہ بہت سارے مقامات ہیں، اقسام ہیں ہدایت کی. اس لیے ابھی حضرت صراط المستقیم پر اگر کوئی اعتراض اب اشکال انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگا. تو بہرحال فرما اہدینا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کے اللہ ہدایت عطا فرما دیجیے، یہ اس میں خاص الخاص آیت. اور پھر آگے فرما صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. اس کی تشریح انشاءاللہ اللہ چاہے تو کل ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یہ خاتون بیمار ہیں اور بہت بے سکونی کی یہ حالت ہے، ان کی دعا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ انہیں سکون بھی عطا فرما دے اور ان کی ساری پریشانی اور بیماری کو دور فرما دے. ایک اور خاتون ہے وہی بیمار ہے، ان کی بھی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی مکمل صحت کاملہ عاجل عطا فرمائیے. اور ہم میں جو بیمار ہیں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں، اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت والی زندگی عطا فرمائیے. ہر قسم کے شر و فتنوں سے اللہ ہماری شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. ایک محترمہ کے شوہر نے جو ہے وہ ڈلیوری کیس ان کے یہاں ہونے والا ہے، دعا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ جو ہے وہ ان کے معاملے کو حل فرما دے. اسی طریقے سے اور بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ آپ سب کی حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے. جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.